الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنظام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث شریف کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں حضرت نے قتل امام حسین اور شہادت امام حسین سے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ اور وہ یہ کہ بے شک قتل حسین کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے اور ایک گرمی ہے کہ جو کبھی بھی سرد نہیں پڑ سکتی۔ عرض کیا گیا کہ پیغمبر نے اس حدیث میں قانون ظرف و مظروف کو اجرا کیا ہے، جس طریقے سے الگ الگ مظروف کے لیے الگ الگ ظروف کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور جیسا مظروف ہو اسی اعتبار سے اس کے لیے ظرف معین کیا جاتا ہے۔ یہ میں کل آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے بھی ظرف اور مظروف کے قانون کو اس حدیث میں اجرا فرمایا۔ ظرف کیا ہے؟ حرارت شہادت امام حسین، یہ مظروف ہے۔ اور ظرف کیا ہے؟ قلب مومن۔ پیغمبر نے اس حرارت کو مومن کے قلب میں محفوظ فرمایا ہے۔ انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المومنین، یہ حرارت مومنوں کے دلوں میں پائی جائے گی۔ میں اس کو اسی سال کراچی میں ایک جگہ پر کہہ چکا ہوں، مجبوروں کو پھر آپ کے سامنے عرض کروں کہ لفظ قلب جو استعمال ہو رہا ہے اس جگہ پر، اس سے مراد یہ دل نہیں ہے جو سینے کے اندر ہے، کیونکہ انہیں یہ تو نہ گرمی کا احساس کرتا ہے نہ سردی کا احساس کرتا ہے، نہ اس کا کام ہے۔ یہ دل کا کام ہے صرف خون کو پمپ کرنا اور اعضا کے لیے آگے بڑھانا، اس سے زیادہ کوئی کام دل کا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ایک پمپ لگایا ہے انسان کی باڈی میں کہ جس کے ذریعے سے خون تمام اعضا تک پہنچ سکے، وہ پمپ کرتا ہے خون کو۔ بس محبت کا تعلق نہ دل سے ہے، نہ نفرت کا تعلق دل سے ہے، نہ کسی چیز کا ایمان کا تعلق دل سے۔ دل سے مراد یہ نہیں ہے، نہ اس میں کیا، اس میں محبت سے کیا ربط ہے اس کا، نفرت سے اس عضو بدنی کا کیا ربط ہے اسے۔ میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے تو دل سے کیا مطلب محبت کا؟ محبت کے آنے سے دل بڑا ہو جائے گا، محبت نکل جائے گی تو چھوٹا ہو جائے گا، کچھ ایسا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ کی محبت بہت زیادہ ہے میرے ہاتھ میں، تو آپ ہنسیں گے کہ ہاتھ سے محبت سے کیا ربط ہے، محبت ہاتھ میں آتی ہے۔ تو جس طرح سے محبت ہاتھ میں نہیں آتی، اسی طرح محبت دل میں بھی نہیں جاتی۔ لیکن یہ کنایتن کہا جاتا ہے، چونکہ دل عضو اصلی ہے انسان کے بدن میں، اور تمام اعضا کو خون پہنچاتا ہے، تمام اعضا کے لیے رزق پہنچاتا ہے انسان کے بدن میں، لہذا کنایا ہوتا ہے حقیقت انسانی کی طرف، کنایا ہوتا ہے نفس ناطقِ بشر کی طرف، کنایا ہوتا ہے نفس انسانی کی طرف، کنایا ہے روح انسانی کی طرف۔ اسی لیے فلسفہ یہ کہتا ہے کہ نفس و روح و قلب و عقل سب ایک چیز ہے، اسی کو عقل کہتے ہیں، اسی کو روح کہتے ہیں، اسی کو نفس کہتے ہیں، اسی کو قلب کہتے ہیں۔ ایک معنوی چیز ہے انسان کے اندر. انسان اگر آپ دیکھیں ظاہری اعتبار سے زندہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مادی ہے اور ایک معنوی ہے. اسے عرض کر چکا ہوں لیکن یہاں مضمون کے اعتبار سے مجھے عرض کرنا پڑے گا. ایک مادی ہے اور ایک معنوی ہے. مادی یہی جسم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے. آپ جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں وہ اپنے جسم کے اعتبار سے دکھائی دے رہے ہیں، یا آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں میرے جسم کے اعتبار سے مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ کی روح کو نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ میری روح کو دیکھ سکتے ہیں. روح انسان کو نظر نہیں آتی ایک دوسرے کی، کم از کم ہم جیسے لوگوں کو نظر نہیں آتی. ہم جیسے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اس کے جسم و جسمانیات سے بس، لیکن جسم خود کچھ نہیں ہے. جسم ایک وسیلہ ہے، جسم ایک ذریعہ ہے، جسم ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی تمام تر چیزوں کو کسب کرتا ہے. میں نے اسے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آنکھ نہیں دیکھتی بلکہ روح دیکھتی ہے آنکھ کے ذریعے سے. کان نہیں سنتے بلکہ روح سنتی ہے کان کے ذریعے سے. زبان نہیں بولتی بلکہ روح بولتی ہے زبان کے ذریعے سے. کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ اگر زبان خود بولتی ہو تو روح کے نکلنے کے بعد بھی بولے. اگر آنکھ خود دیکھتی ہے تو روح کے جدا ہو جانے کے بعد بھی دیکھے. لیکن یہاں پر پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ پلٹ کے یہ بھی کہیں گے کہ پھر تو روح بھی بیکار ہے کہ اگر روح خود دیکھ سکتی ہے تو جسم سے الگ ہونے کے بعد بولے یا جسم سے الگ ہونے کے بعد دیکھے. دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی؟ اب وہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ دیکھتی ہے کہ نہیں؟ دبیں گے نہیں دیکھتی جو کہ مر گیا انسان. لیکن ایسا نہیں ہے، روح دیکھتی ہے. اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ روح اس جسم کے بغیر بھی دیکھتی ہے لیکن متوجہ نہیں ہے. ذرا سی آپ توجہ کریں آپ کے بات واضح ہو جائے گی. مثلا آپ سب نے خواب دیکھا ہوگا اس سے پہلے، اور جس نے نہ دیکھا ہو خواب آج جا کے رات میں خواب دیکھے. خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بدن یہاں سے وہاں جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، اس سے لڑ رہا ہے، اس سے ساری چیزیں نظر آتی ہیں. آپ کو ایک پوری دنیا ہے جو خواب میں دکھائی دیتی ہے. کون دیکھتا ہے؟ یہ آنکھ تو بند رہتی ہے. اب میں نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن بالآخر ایک صاحب تھے جو چشمہ لگا کے سوتے تھے. ان سے پوچھا، خیریت کا نہیں، میری آنکھیں کمزور ہیں، مجھے خواب صاف نہیں دکھائی دیتے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کسی انسان کو خواب میں چشمے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے اس بدن سے، جی اسے غلط نہیں سمجھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ تعلق نہیں اس بدن سے. میں ممبر کے ادب کے مطابق آپ کے سامنے مثال پیش کروں کہ آپ دیکھیے جنگل میں، مثلا آپ نے دیکھا ہم ایک جنگل میں ہیں، جا رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہا، اچانک شیر نے دوڑایا، اور کسی درندہ صفت جانور ہمارے پیچھے لگا کوئی، اور ہم بھاگے، تو بھاگتے چلے جا رہے ہیں، پھر اس پہ پیر بھی نہیں اٹھتا ٹھیک سے خواب میں. پتہ نہیں آپ نے دیکھا اسے خواب نہیں دیکھے، ہم نے تو دیکھے. جلدی جلدی کسی مصیبت سے بھاگ رہے، اچانک گڈھے میں پیر پڑا اور گرے اور آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی آنکھ کھلی تو پسینہ اس بدن سے نکل رہا تھا، پسینہ اس بدن سے نکلا، جبکہ نہ یہ بدن بھاگا ہے، نہ دوڑا ہے، نہ پریشان ہوا ہے، کچھ نہیں. پھر اس سے پسینہ کیوں نکلا؟ کیا یہ بدن کنیکٹ تھا اس سے؟ وہ بدن دوڑ رہا تھا، یہ تو بستر پر لیٹا تھا اے سی میں، وہ دوڑ رہا تھا جسم جس کو ہم خواب میں دیکھ رہے تھے. کہ جب وہ دوڑ رہا تھا تو پسینہ اس سے کیوں نکلا؟ اگر اب اچھا آپ یہاں آپ بیٹھ جائیے اے سی میں، ابھی بیٹھیے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو شیر دوڑا رہا ہے، آپ کو شیر دوڑا رہا ہے، آپ کو شیر دوڑا رہا ہے، پسینہ نکلے گا آپ کے؟ اچھا آپ سوچتے رہیے کہ مجھے شیر دوڑا رہا ہے، مجھے شیر دوڑا رہا ہے، پسینہ نکلے گا؟ خوب نہیں نکلے گا. کب نکلے گا؟ جب کوئی ایکٹیویٹی سامنے آئے، کچھ چیز، کوئی حرکت، کوئی حقیقت سامنے آئے. اور وہاں تو آپ تو نہیں دوڑ رہے تھے، دوسرا بدن دوڑ رہا تھا جو خواب میں دیکھ رہے تھے. یہ پسینہ اس سے کیوں نکلا؟ کہ اس بدن کو اس بدن سے کوئی چیز تھی جو کنیکٹ کیے ہوئے تھی،
اس کنیکشن دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اسی کا نام تو روح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کم از کم اتنا تو سمجھ میں آیا کہ ہم اور آپ جیسے کہ روح بھی اگر چاہیں تو ایک وقت میں دو بدن لے سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
اگر ہماری اور آپ کی بے روح چاہیں تو ایک وقت میں دو بدن۔ فلسفہ کیا کہتا ہے؟ فلسفہ کہتے ہیں وہ جسم جسے آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں اس کو جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ جسم مثالی، وہ بھی ایک جسم، ایک حقیقت ہے، صرف تصور و تخیل نہیں ہے فلسفے کی زبان میں، جسم مثالی ہے۔ قبر سے جو جسم شروع ہوگا اس کو جسم برزخی کہتے ہیں۔ علماء نے بیان دیا، فلسفے نے بھی اس کو بیان کیا، اور عرفا نے بھی اسے بیان کیا۔ بعض لوگوں نے اس جسم کو دیکھا بھی ہے، لوگوں کے لیے مکاشفے میں دیکھا ہے، سامنے دیکھا ہے، اسے جسم برزخی کہتے ہیں۔ قیامت میں جو جسم سامنے آئے گا وہ جسم عقلی ہوگا۔ ہیں سب جسم لیکن اپنی کیفیت سے بدلتے ہوئے۔ یہ جسم جو ہے یہ مادی ہے، اس کو یہاں سے وہاں جانے کے لیے وقت درکار ہے، لیکن جسم مثالی کو وقت درکار نہیں ہے، فوری جاتا ہے۔ اسی طرح جسم برزخی ہے، اسی طرح سے اس سے زیادہ لطیف جسم عقلی ہے جو قیامت میں نظر آئے گا ایک دوسرے کے لیے۔ بہرحال اس سے مجھے بحث نہیں ہے، فلسفے کی بحثیں ہیں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ روح اس بدن کی محتاج نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ روح اس بدن کی محتاج نہیں ہے، وہ اپنے وجود میں اگر چاہے تو دوسرا بدن لے لے، وہ اپنے وجود میں اگر چاہے تو دوسرا جسم لے لے۔ لیکن چونکہ ہم انسان مادی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اسی مادی اور مادیات و میٹیریلزم میں ہمیں اپنے آپ کو قید کر لیا ہے، لہذا ہماری روحیں مقید ہیں۔ لیکن اسی دنیا میں ایسے افراد گزرے ہیں اور ہیں، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ گزرے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جو لوگ دنیا سے گئے ہیں، اور ابھی بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ اگر چاہیں تو اپنی روح کو جسم سے خارج کر لیں۔ اور جب روح جسم سے خارج ہوتی ہے تو ایک جسم چاہیے، اسی کو جسم مثالی کہا جاتا ہے، اسی کو جسم برزخی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، روح اپنے وجود میں جسم کی محتاج، جسم اپنے وجود میں روح کا محتاج ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ فوقیت حاصل ہے روح کو جسم پر۔ روح اگر ہے تو جسم حرکت کرے گا، اگر روح سے جسم کا رشتہ منقطع ہو گیا تو جسم اپنی حقیقت کو کھو دے گا۔ اسی کو آپ رکھ دیجئے کچھ دن تک، دو چار دن میں بدبو آنے لگے گی جسم سے، عزیز ترین لوگ بھی اس جسم کے پاس نہ جا سکیں گے جس سے روح کا رشتہ منقطع ہو گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے لوگوں کو اس طرح سے، کافی اس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ کچھ خاصان خدا ہیں کہ جو قبر کے اندر بھی اسی طرح سے محفوظ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ سے کہی جانے والی بات اگر آپ کہیے تو میں پھر کہوں آپ سے، اور اگر آپ بغیر کہے سمجھ جائیں۔
اے جبین ابن آدم علم کے در کو دعائیں دے، اے جبین ابن آدم علم کے در کو دعائیں دے، در یہ در نہ ملتا تو تیرے سجدے در بدر ہوتے۔ مولا کائنات کی ذات عظمت پہ بلند تر
صلوات۔ روح اپنے وجود میں، اپنے وجود میں اس جسم کی محتاج نہیں ہے، جسم محتاج ہے روح کا اپنے وجود میں. یعنی اگر رشتہ منقطع ہو جائے روح کا روح سے تو جسم متعفن ہو جاتا ہے. توجہ کیجیے گا، جسم بدبودار ہو جاتا ہے روح سے منقطع ہو جانے پر. روح ہے جو جسم کو اسی طریقے سے باقی رکھے ہوئے. اصل حقیقت انسان کی روح ہے. اور یہ بھی عجیب ہے، انسان یعنی جسے لگتا ہے کہ شعوری طور پہ اسی طریقے سے ہے، ادراکی طور سے میرا ہاتھ، میرا پیر، میرا کان، میرا منہ، میرا سر، میرا وہ خود میرا کون، سب کچھ تو میرا ہے، میں کون ہوں خود بھی جانتا ہے میں کوئی اور ہوں. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. اصل انسان کی حقیقت روح پر ہے. اور ابھی یہ وقت نہیں ہے اور نہ موضوع میں گنجائش ہے کہ میں اس سلسلے میں گفتگو کروں، صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہ رہا تھا چونکہ موضوع میں موجود ہے کہ اصل حقیقت انسان کی روح پر ہے، جس سے ہم اور آپ سب بحمد اللہ باقاعدہ غافل ہیں. کسی کو ذرہ برابر بھی توجہ نہیں ہے اپنی روح کی طرف. اب یہاں پہ میں نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ موضوع پھر طولانی ہو جائے گا. جس طریقے سے جسم ہے اسی طریقے سے روح ہے. جیسے جسم صحت مند ہوتا ہے اسی طریقے سے روح بھی صحت مند ہوتی ہے. جیسے جسم مریض ہوتا ہے ویسے روح بھی مریض ہوتی ہے. جو جس جسم کے لیے ہیں وہی بعض چیزیں روح کے لیے بھی ایک پوری فہرست ہے. لیکن ساری کی ساری انسانیت اس سے تقریباً غافل ہے. بہرحال اس کو اس وقت نہیں عرض کیا جا سکتا. لیکن انسان کا قیام روح پر ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے جو آواز دی کہ ابن آدم خلقتم للبقاء لا للفناء، اے آدم کی اولاد تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، باقی رہنے کے لیے، فنا ہونے کے لیے نہیں. خود یہ حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ انسان کی حقیقت جسم نہیں ہے، چونکہ جسم کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کل من علیہ فان، جو بھی زمین پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے. یعنی زمین و زمینیات کو فنا ہونا ہے. لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ روحانیات فنا ہو جائیں گے. جو چیزیں زمینی ہیں وہ فنا ہوں گی. روح زمینی نہیں ہے، روح مادی نہیں ہے، روح معنوی ہے، اسے فنا نہیں ہے، یہ باقی رہنے والی ہے. جسم رہے یا نہ رہے روح کو رہنا ہے. جسم کے لیے کہا کہ ہم نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں خلق کیا ہے اور اسی میں تمہیں واپس کر دیں گے. لیکن انسان کی حقیقت صرف مٹی نہیں ہے، بلکہ انسان کی حقیقت و نفخ تو فی ہے من روحی ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. جسم و جسمانیت کو فنا ہو جانا ہے، جسم و جسمانیت کو مٹ جانا ہے، روح نہیں مٹتی. اس لیے آپ دیکھیے آپ کو کوئی ایسا عقل مند نہیں ملے گا جو مردے سے باتیں کرے. دیکھا اب تک آپ نے کسی کو کوئی مردے سے باتیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ اسمع افہم، سن اور سمجھ. یہ کون ہے جو مر گیا، دیوانے ہو گئے مر گیا یہ؟ یا تو یہ کہیے کہ مجبور ہے، قدرت نے کہہ دیا، جانے کیا کہہ دیا آپ کر رہے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہے. اگر اسلام نے حکم دیا ہے تو کوئی راز ہے. اس کے معنی اسمع افہم، سن اور سمجھ. یہ سنے گا بھی، یہ سمجھے گا بھی کیسے؟ کہ جسم مرا ہے روح نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. روح کو فنا نہیں ہے، اصل حقیقت انسان کی روح پر ہے. توجہ کیجئے، قلب سے مراد ہے روح انسانی. عجب بات ہے، قلب سے مراد ہے روح ہے انسان. پیغمبر نے ظرف و مظروف کے قانون کو اجرا کیا، انا لقتل الحسین حرارتن
فی قلوب المومنین، حسین ابن علی کے قتل کی گرمی اور حرارت مومنوں کے دلوں میں ہے، یعنی مومنوں کی روح میں ہے، یعنی انسان کی روح کا رشتہ حرارت قتل حسین سے ہے۔ دنیا سے یہی تو غلطی ہوئی، وہ سمجھ رہی تھی کہ جسم کو مار کے حرارت ختم کریں گے، وہ سمجھی تھی جسم کو مار کے حرارت کو مٹا دیں گے۔ پیغمبر نے کہا کہاں سن دیکھ رہے ہو، دیکھو ہم نے کہا کیا ہے، حرارت قتل حسین روح انسانی پر ہے، روح مومن پر ہے، جب تک یہ روح باقی رہے گی حرارت قتل حسین باقی رہے گی۔ جب تک یہ روح ہے انسانی باقی ہے، اس وقت تک حرارت قتل حسین باقی ہے۔ اور بس اس سے زیادہ میں گزارش نہیں کروں گا، اپنا باتیں بھی اس جگہ پر اور بھی ہیں۔ ہم جو دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ امام حسین پر رو بھی رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، تعزیہ رکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں ہندوؤں کو ہم نے یہ کرتے ہوئے دیکھا، پیغمبر کہہ رہے مومن کے قلب میں یہ حرارت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کافر کے قلب میں یہ حرارت موجود ہے۔ کل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، وہ اصل میں کسی مظلوم کو رو رہے ہیں، امام حسین کو نہیں، وہ کسی بے کس کا ماتم کر رہے ہیں، وہ کسی غریب الوطن کو رو رہے ہیں، لیکن امام حسین پر رونا اور کسی مظلوم پر رونا بہت فرق ہے۔ پیغمبر نے یہ اصل پیغمبر کے نے کہا نا آپ سے کل کے تھوڑے سے لفظوں میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں اس خاندان کے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا انا لقتل الحسین المظلوم، حسین مظلوم کے قتل کی وجہ سے نہیں کہا، انا لقتل الحسین العطشان نہیں، پیاسے نہیں، انا لقتل الحسین الغریب نہیں، انا لقتل الحسین، امام حسین کے قتل کی وجہ سے، یعنی مظلومیت کو ہٹاؤ، بھوک و پیاس کو ہٹاؤ، خود حسین قتل ہوا ہے۔ توجہ کیجیے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اگر امام حسین بھوکے اور پیاسے نہ ہوتے پھر بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے تھی۔ کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ نے ہزاروں بار اس واقعے کو سنا ہے، جناب آدم سے پروردگار عالم نے کہا فتلقى آدم من ربه کلمات، پروردگار عالم نے جناب آدم نے پروردگار عالم سے کچھ کلمات کو لیا، فتاب علی، اور اس کے ذریعے سے دعا کی مالک کے بارگاہ میں پروردگار نے بازگشت کی، توبہ کی جناب آدم کی طرف۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ساق عرش پر وہ کلمات رونما ہوئے، جناب آدم نے انہیں دیکھا، مختلف ضبط ہیں اس فقرے کے، میں ایک ضبط سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جناب آدم نے دیکھا، لکھا ہوا تھا الہی انت المحمود بحق محمد، انت العالی بحق علی، انت الفاطر بحق فاطمہ، انت المحسن بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان۔ یہ جناب آدم نے کلمات جاری کیے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں ان ناموں کے ذریعے سے۔ ابھی آدمی وجود میں نہیں ہے، آدم ہے صرف، بس جیسے ہی زبان پر لفظ حسین جاری کیا، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، خطابت نہیں ہے، یہ جملے ہیں، جیسے ہی زبان پر لفظ حسین جناب آدم نے جاری کیا، ایک گرم حرارت محسوس ہوئی قلب میں، اور ایک غم طاری ہوا عجیب سا، اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون سا نام ہے، یہ حسین کا کیا ہوا؟ کہا اس کے زبان پر آتے ہی تو دل بھر آیا،
جناب جبرائیل نے پورا واقعہ بیان کیا، یہ کون ہے، کیا ہے، کیا ہوگا، کون ان کے ساتھ جائے گا، کون شہید ہوگا، کون قتل کرے گا، سب بیان کر دیا اسی وقت. ابھی آدمی وجود میں نہیں آیا ہے، آج جناب آدم وجود میں آئے ہیں. جناب آدم بھی رو رہے ہیں، جناب جبرائیل بھی رو رہے ہیں. پہلا خطیب پہلی مجلس ہے کائنات کی، جتنا ہمیں پتا ہے، اس کے پہلے ہو تو ہمیں نہیں معلوم. پہلی مجلس کائنات کی خطیب کون؟ جناب جبرائیل. سننے والا کون؟ جناب آدم سلام اللہ علیہ. دیکھ ابھی تو امام حسین پیاسے نہیں ہیں، ابھی تو امام حسین بھوکے نہیں ہیں، ابھی تو امام حسین غریب الوطن ہے، ابھی تو دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے. ابھی یہ اور بات ہے کہ جناب آدم کے پہلے موجود ہیں، لیکن ابھی تشریف تو نہیں لائے کائنات کے اندر. اس کے باوجود دل پر وہ اثر ہوا. کیوں؟ یہ ہے حرارت قتل حسین. خود آپ نے ارشاد فرمایا امام حسین علیہ السلام نے کہ انا قتیل العبرا لا یذکرنی مؤمن الا استعبرا. میں کشتہ جور و جفا ہوں، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے. خود فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، بس یہاں بہت سی باتیں کہنا تھی لیکن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کون سا رشتہ ہے جو حسین ابن علی کے غم کا ایمان سے جوڑا ہے پیغمبر نے. اس پر کبھی غور کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کیفیت بھی دوسروں جیسی ہو. کون سا وہ رشتہ؟ انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین. مومنوں کے دلوں میں یہ حرارت ہے. اب اس آخری جملے توجہ کیجئے، حرارت اور ایمان دونوں مقولہ بالتشکیق ہے منطق کی زبان میں، دونوں میں درجات پائے جاتے ہیں. ساری حرارتیں ساری گرمیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک شم میں جو حرارت ہوتی ہے وہ دوسری ہے، ایک جو دوسرے کرنٹ سے الیکٹرک کرنٹ ہے ان میں جو حرارت ہے وہ دوسری ہے، سورج میں جو حرارت ہے وہ دوسری ہے، جو برق گرتی ہے آسمان سے جو آتی ہے بادل سے وہ دوسری حرارت ہے. سب کی حرارت الگ الگ ہے، یعنی حرارت میں درجات پائے جاتے ہیں. یہی کیفیت ایمان میں ہے درجات کی. کوئی 8 درجے کا مومن ہے، کوئی 9 درجے کا مومن ہے، کوئی 10 درجے کا مومن ہے، کوئی 1-2 درجے پر مومن ہے. جتنا ایمان بلند ہوتا جائے گا اتنا حرارت زیادہ محفوظ ہوتی جائے گی. یعنی ایک پہچان بتائی ہے پیغمبر نے مومن کے لیے کہ کیسے ہوگی حرارت اور کہاں محسوس ہوگی. اب اس سے بہت سی چیزیں ہیں، میں صرف ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے صرف اشارتاً بیان کروں گا، باقی تفصیل کبھی پھر انشاءاللہ. سورہ انفال کی آیت ہے، انما المؤمنون، انما یعنی بس مومن یہ ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں. انما المؤمنون، بس مومنین وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. توجہ کیجئے کہ صرف مومنین وہ ہیں کہ جب خدا کی یاد آتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. یہ قرآن مجید ہے، میرا جملہ نہیں ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب خدا ذکر، دو ترجمے ہوں گے، یا جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے یا جب خدا کی یاد آتی ہے ان مومنین کو، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. وہی روحانی کیفیت. اب اس پر کتنی چیزیں ہیں اسے چھوڑ رہا ہوں. واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان پر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اب وہ آیات چاہے آفاقی ہوں یا آیات انفسی ہوں یا آیات قرآنی ہوں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے، جو اپنے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ہر ایک صفت پر رک کر کے بحث ہونی چاہیے.
الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ہم المؤمنون حقا. اتنی تاکید، تعجب ہے، اتنی تاکید، ان نمازیں شروع ہوئی ہیں پھر کہتی اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی ہیں وہ مومنین حقیقی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہی ہے وہ مومنین حقیقی، یعنی پروردگار عالم نے مومنین کی پہچان بتائی ہے قرآن مجید میں کہ مومن کہا کسے جاتا ہے. وہ پیغمبر فرماتے ہیں انا لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المومنین، جتنا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہم اس حرارت کو محسوس کرتے جائیں گے. اور جب ایمان کے اضافے کے ساتھ، اس جملے کی وضاحت نہیں کروں گا، جب ایمان کے اضافے کے ساتھ یہ حرارت محسوس ہوگی تو پھر عزا رسمی نہ رہے گی، ایمانی بن کر کے سامنے آئے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آج کیا سب توجہ کریں آپ، آج آخری رات ہے نا ایام عزا کی، آخری رات ہے آج. ایک دن تھا کہ جب یہ سوچ رہے تھے کہ آج محرم کا چاند نکلے گا اور آج آخری رات. کتنی مجلسیں ہوئیں ان دو مہینے آٹھ دن میں، کتنی مجلسوں میں ہم گئے، کتنی مجلسیں ہم نے پڑھیں، کتنی مجلسوں میں شرکت کی. آج کی رات حساب لینے کی رات ہے، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی. یہ دسترخوان حسینی آج سمیٹا جا رہا ہے. جس دسترخوان حسینی پر ہم اور آپ بیٹھے تھے استفادہ کر رہے تھے، آج یہ سمٹ رہا ہے. کتنی ہم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی، تبدیلی کوئی اور نہیں، ہم نے اپنے آپ کو کتنا حسینی بنایا. یا میں نہیں سوچنا چاہیے، خدا شاہد میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں. یا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ کتنی تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہوئی. اچھا کچھ نہ سوچئے، چھوڑیے ساری چیزوں کو، کم از کم وہ تو سوچیں جو اصحاب حسین کربلا میں سوچ رہے تھے، جو اصحاب حسین کربلا میں سوچ رہے تھے. وہ بھی سوچنا نہیں چاہیے ہمیں، کیا سوچ رہے تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک سوچنے والے کا جملہ زبان پر آ گیا وہ مجھے یاد ہے. کون سا جملہ؟ 17 تیر، 17 تیر سینے کے پار ہیں. کس کے؟ جناب سعید کے. کب؟ جب امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نماز ظہر میں، تیروں کو روکا ہے، ایک بھی تیر مولا کے لگنے نہیں دیا سعید و زہر نے. اور جب امام حسین کی نماز تمام ہوئی تو سعید چکرا کے زمین پر گرے، امام حسین قریب آیا کہ سعید کا سر زانو پہ لیا. جناب سعید نے جملہ کہا، ارضیت منی یا مولا، اے میرے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ ارضیت منی یا مولا. آیا آج کی رات جناب سعید کے اس جملے کو دہرانے کی رات نہیں ہے؟ کہ آج تاریکی میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، جہاں کوئی دیکھنے والا سننے والا نہ ہو، اور اپنے امام حسین کے ایک مرقد کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور پوچھے ارضیت من لیا ہو. اے میرے مولا، اتنی مجلسیں پڑھی ہیں آپ راضی ہو گئے، اے فرزند رسول اتنی مجلسوں میں گیا ہوں آپ راضی ہوئے، اے فرزند رسول اتنی سینہ زنی کی آقا آپ راضی ہوئے؟ سچ بتاؤ عزیزو کیا یہ رات اس چیز کی نہیں ہے؟ آخری رات ہی میرے مولا، نہ جانے کون اگلے سال ہوگا دوبارہ فرش عطا کی جائے. یہ وہ اعضائے ایمانی جسے پیغمبر نے فرمایا. بس میں تمام کر رہا ہوں، سوچ کے اور بھی کچھ آیا تھا لیکن اب آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، بس اسی جگہ پر ختم کر رہا ہوں. ایک حدیث جو میں نے کہی تھی جلدی سے بیان کر دوں آپ کے سامنے، مومن کے لیے امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، علامات المومن خمس، مومن کی پانچ علامتیں ہیں امام عسکری کی زبان میں. علامات المومن خمس، پانچ علامتیں ہیں، کون کون سی؟ صلاۃ احدی و خمسین، 51 رکعت نماز. 11 امام نے فرمایا مومن کی پہلی علامت 51 رکعت نماز، 17 واجب ہے، 34 مستحب ہے نماز شب کی. یہ علامت ہے مومن کی، پہچان ہے. پہچان وہ ہوتی ہے جو ساتھ ساتھ رہے، ہم جیسے لوگ تو یہیں سے غائب. صلاۃ احدی و خمسین ایک، دوسری علامت زیارت الاربعین، روز اربعین امام حسین کی زیارت، چاہے جا کر کے ہو یا دور سے ہو فرق نہیں پڑتا. والتختم فی الیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی. والتعفیر فی الجبین، خاک پر سجدہ کرنا. والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز کے ساتھ کہنا. یہ پانچ علامتیں، شیخ عباس قمی نے بھی اس کو لکھا مختلف مقامات پر مفاتی میں، کہ یہ پانچ علامتیں امام عسکری نے بتائیں، جس میں پہلی علامت صلاۃ احدی و خمسین ہے، 51 رکعت نماز ہے، مومن کی علامت ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں حرارت قتل حسین قلب مومن پر آئے گی، اور مومن کی علامت ہے امام عسکری بتا رہے ہیں، وہ امام عسکری جن کی آج شب شہادت ہے. بس میں اسی جگہ امام کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہ گئی، یہ موقع کی نزاکت بھی نہیں ہے. امام سے معذرت کے ساتھ بات کو ختم کر رہا ہوں، بس دو جملے کہہ کر کے. عزیزو یہ میرا وہ امام تھا اور یہ آپ کا وہ غریب امام تھا جس کو اس جرم میں زیادہ سزا دی گئی کہ انہی کا بیٹا مہدی ہے. اگر امام زمانہ صرف اسی کو یاد کر کر کے زندگی بھر روئے تو خبر نہیں. جن کو اسی چیز نے بہت زیادہ ستایا کہ انہی کا بیٹا مہدی ہے. سب جانتے تھے، جتنے بنی امیہ تھے، جتنے بنی عباس کے حاکم تھے، سب کو پتا تھا کہ پیغمبر کے 12 جانشین ہوں گے، جن کا پہلا علی ابن ابی طالب، جن کا آخری مہدی. گنتے چلے آ رہے تھے، پہلے علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے پھر علی سجاد، پانچویں محمد باقر، چھٹے جعفر صادق، ساتویں موسیٰ کاظم، آٹھویں علی رضا، نویں محمد جواد، دسویں علی نقی، گیارہویں حسن عسکری، کا انہی کا بیٹا مہدی ہو. تین طاغوت کے زمانے کو امام نے در کیا. آپ کو معلوم ہے امام کی امامت کتنی ہے؟ دور امامت کتنا ہے امام کا؟ سب سے کم کل 6 سال، کل 6 سال امام عسکری نے امامت کی ہے. ظاہراً اپنے بابا کی ولادت کے بعد، اپنے بابا کی شہادت کے بعد امام عسکری 254 سے 260 تک، 254 ہجری میں دسویں امام کی شہادت ہوئی سامرہ میں، اپنے باپ کے ساتھ سامرہ گئے ہیں تو پھر وطن نہیں دیکھا. از اول بچپن سے ہی قید رہے. آپ کو معلوم ہے امام ہادی کو جب سامرہ بلایا گیا تو یہ قید تھی کہ امام کے اب بیٹا ساتھ آئے، یعنی بیٹے کو ساتھ میں کیوں بلایا جا رہا، چونکہ پتا ہے کہ انہی کے بیٹے سے مہدی ہوگا. ساتھ بلایا، اپنے باپ کے ساتھ رہے سامرہ، وطن سے دور سامرہ میں اپنے بابا کے ساتھ رہے، پھر وہیں رہے، وطن نہیں آئے، مدینے نہیں آئے. تنہا وہ امام جو حج کے لیے نہیں گیا امام عسکری. اتنی زیادہ مشقتیں تین زمانے طاغوت کے دیکھے، معتز، مہتدی اور معتمد۔ معتمد ملعون نے آپ کو زہر دیا، 4 سال معتمد کے قید میں رہے، زندان میں ہیں، کبھی زندان میں اس زندان سے اس زندان، اس زندان سے اس زندان، کیونکہ جس زندان میں جاتے ہیں زندان بان کو آپ پہ ترس آتا ہے۔ دو لوگوں کو خاص کر کے لگایا گیا کہ جتنی اذیت دینا ہو دینا ان کو۔ کچھ دن کے بعد دیکھا کہ دونوں آپ کے سامنے بیٹھے، کوئی نماز پڑھ رہا، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ کیا کروں، یہ وہ انسان ہے جو دن بھر روزے سے ہے، رات بھر مصلی عبادت پر ہے، اور جب ہماری طرف نظر گھما کے دیکھتے ہیں تو ہمارا بدن لرزنے لگتا ہے۔ علی ابن عطاش جو دشمنان آل محمد میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، اس کے قید میں امام کو دیا گیا، 2 دن نہیں گزرے تھے کہ بدل گیا۔ اللہ رے امام عسکری کی جلالت، عمر کتنی ہے وقت شہادت؟ کل 28 سال۔ صرف اسی جرم میں آپ کو زیادہ اذیت دی جا رہی ہے کہ انہی کا بیٹا مہدی ہوگا جو تمام دنیا کے ظالموں کا تختہ پلٹ دے گا، اسی جرم میں آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کوئی عورت حاملہ نہ ہونے پائے، آپ کی کوئی زوجہ اگر ہو تو دشمن کو فوراً بتایا جائے، لیکن اللہ رے انتظام الہی، اس کو اپنی حجت کو بھیجنا تھا۔ واللہ متم نورے، خدا اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے، اس نے امام زمانہ کو غیب سے ہی بھیجا، کسی کو پتا بھی نہ چلا کہ نرجس حاملہ ہے۔ امام نے اپنے بہن سے کہا، آج آپ یہی رکیے گا؟ کہ خیریت کیا ہوا؟ کہ نرجس کے پتھروں سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ کہ لیکن میں تو کوئی علامت نہیں دیکھ رہی۔ کہ نہیں، آپ رکے، آنے والا آئے گا۔ یہ مظلومیت ہے امام عسکری کی، یہ مظلومیت ہے امام عسکری کی، کہ بچے کی ولادت کو بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ 2 امام ایسے گزرے ہیں جن کے صرف ایک بیٹا ہے، نہ کوئی دوسرا بیٹا، نہ کوئی دوسری بیٹی۔ کون؟ یا امام رضا یا امام عسکری۔ امام رضا کے صرف ایک بیٹا امام محمد تقی، اور امام عسکری کے صرف ایک بیٹا امام زمانہ۔ مختلف زندانوں میں ہیں، مختلف قید خانوں میں ہیں، مختلف نظر بندیوں میں ہیں، دشمن چاروں طرف سے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بچہ آنے نہ پائے۔ اسی عالم میں امام کو زہر دے دیا گیا۔ چند دن تک امام زہر کے اثر سے تڑپے ہیں۔ ابو لدیان کہتا ہے، مولا نے مجھے مدائن بھیجا کچھ خطوط لے کر کے، کہا اس کو لے کر کے مدائن جاؤ اور وہاں سے جواب لے کر کے آؤ۔ ابو لدیان، تم 15 دن کے بعد واپس آؤ گے، جب واپس آؤ گے نا سامرہ، تو میرے گھر سے روٹے کی آواز۔ بس تمام کر رہا ہوں، آپ بہت رو لیے، میرے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہوگی۔ ابو لدیان رونے لگا، کہا مولا کیا ہوگا؟ کہا میں تم جب قریب آؤ گے تو میرے جنازے کو رکھا ہوا دیکھو گے۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ امام کے کوئی اولاد بھی ہیں، امام کے کوئی بیٹا بھی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابو لدیان نے گھبرا کے پوچھا، اے مولا، ایسے عالم میں آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ کا جو ناموں جو خطوط کے جواب کو تم سے مانگے وہ امام ہوگا۔ کا مولا کوئی اور نشانی بتائیے، کا جو میرے جنازے پر نماز پڑھائے گا وہ امام ہوگا۔ کا مولا کوئی اور نشانی بتائیے، کا جو ہمیان کی خبر دے وہ امام ہوگا۔ امام ابو لدیان کہتا، اس کے بعد روبے امامت مانے ہوا، میں زیادہ نہ پوچھ سکا، چلا گیا۔ جب 15 دن کے بعد آیا تو وہی عالم دیکھا۔ بس آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں، میں نیوز تمام ہو گئی۔ آج کی تاریخ کی دوسری خصوصیت بھی ہے جسے بیان نہ کر پاؤں گا، آپ نے پہلے کی مجلس میں سن لیا ہے کہ کل 8 ربیع الاول ہے نا، کل قافلہ مدینے پہنچ رہا۔ صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس حوالے سے، سن لے، جب یاد آئے گا تو روئیے گا، سوچئے گا، جتنے مسافر دنیا میں ہیں سارے مسافر جب سفر سے وطن آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جتنے قافلے زیارت کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، جب وطن آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، صرف یہی ایک ایسا ابو لدیان واپس آیا، کیا دیکھا؟ امام عسکری کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہے، بالکل اسی طرح کا منظر جیسا امام نے بتایا تھا، بس دو جملے مشکل سے عزیزوں کا، قریب گئے قریب گئے تو کیا دیکھا؟ امام کا جنازہ رکھا ہوا ہے، باہر آ کے بیٹھ گئے لوگ، جعفر کو، امام عسکری کے بھائی کو، جن کو جعفر کذاب بھی کہا گیا، جعفر طواب بھی لکھا گیا، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، جعفر کو مبارکباد دے رہے ہیں امامت کی، ان کو تسلیت بھی دے رہے ہیں اسے، اور مبارکباد بھی دے رہے ہیں، اس نے سوچا اگر یہ امام ہوئے تو امامت کا تو حال خراب ہوگا، جا کر کے سلام کیا، تہنیت دی، کھڑا ہو گیا، سوچ رہا ہے انہوں نے تو ہم سے کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے ہم سے تو کوئی سوال نہیں کیا، خاموش ہیں۔ اس کے بعد کنیز اندر، غلام اندر سے آیا عقید، اور کہا چلیے جنازہ آمادہ ہے، نماز پڑھائیے۔ کہا میں بھی پیچھے پیچھے چلا، جب منظر دیکھا نماز جنازہ کے بعد غلام آیا اور آ کر کے اس نے مجھ سے سوال کیا، اس کا جواب کاؤنٹ خطوں کے وہ میں نے بیان کر دیے، بعد میں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں، قم سے ایک قافلہ گیا تھا، اپنے ساتھ خطوط لے کر کے گیا تھا، اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر کے گیا تھا، اس کو پوچھا، وہ علامت بھی بتا دی، تیسری علامت جو نماز جنازہ کی تھی وہ یہ تھی، میں نے دیکھا غلام آیا کہ چلیے بھائی کا جنازہ تیار ہے، نماز پڑھائیے، جعفر جلدی جلدی چلے، پیچھے پورا قافلہ ہے، سامر راہ کے شیعہ موجود ہیں امام کے جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے، آ کر کے جعفر کھڑے ہوئے، تکبیر کہنا چاہتے تھے، ایک بچہ ظاہر ہوا، 5 سال کا بچہ، تاریخ نے پہلی نماز دیکھی، امام زمانہ یہ آپ کے بابا کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں، آقا پرسہ قبول کرو مولا، 5 سال کا بچہ، گندم کا چہرہ، گھنگرالے بال، جلدی جلدی آیا، آ کر کے جعفر کے دامن کو تھاما، کھینچا، تاخر یام انا حق بھی صلات عربی، اے چچا ٹھہرو، میں حقدار ہوں اپنے باپ پر نماز پڑھنے کا، یہ کہہ کے کھڑا ہوا آگے، 5 سالہ بچہ، اللہ اکبر، باپ پہ نماز پڑھ لی، مجلس تمام ہو گئی، آواز دوں گا مولا، اے مولا، 5 سال میں یتیمی تھی، بہت سخت ہے آقا، مگر باپ کے جنازے پر نماز پڑھ تو لیا آپ نے، ہائے سیدے